بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اس محفل کا نام ہے اصلاحی مجلس. اب اس میں جو بھی آ کے بیٹھ رہا ہے گویا پہلے سے اس بات کا احساس ہے کہ میرے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، میری اصلاح کی ضرورت ہے، اور گویا یہ جذبہ لے کے آیا ہے کہ میں اپنے کو بدلوں گا، جو کمی ہے اس کو دور کروں گا. اب جب ہم بیٹھے ہیں تو اس کو پھر سے تازہ کر لیں، دل میں ایک عزم تازہ کر لیں کہ میں اپنی کمیوں کو دور کروں گا. آج کی محفل میں جو بات مجھے سمجھ میں آئے گی، اگر وہ میری زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے تو میں آج سے عمل کروں گا. تو نیت اپنی ہم اچھی بنائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائیں گے. گزشتہ منگل کے موقع پر ایک اہم بات آئی تھی کہ الحمدللہ ہم سب لوگ ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ ہے کہ ایمان کی سچی کیفیت پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا پہ بات ہوئی تھی. تم ایمان والے ہو لیکن ابھی سچی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کا دھیان بنانے کی ضرورت ہے. ایمان بھی ہے مگر غفلت ساتھ میں چھائی ہوئی. اگر ایمان تازہ ہو اور آدمی یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مان چکا ہوں، اس پوری دنیا کے بنانے والے اللہ، اس کو ایک ایک پل چلانے والے اللہ، میری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو اور مجھے جان دینے والے اللہ، مجھے نعمتیں دینے والے اللہ، میری زندگی میں ہونے والے ایک ایک واقعے کے پیچھے فیصلہ کرنے والے اللہ، جو بھی خوشی آئے گی اس کے دینے والے اللہ، جو بھی نفع آئے گا اس کے دینے والے اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے میرے اوپر اللہ کا اقتدار ہے، اور اطراف کی دنیا میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ سب بھی اللہ کے فیصلے ہیں. اب یہ سمجھنے والے کو بولتے ہیں ایمان والا. جب سب کچھ اللہ ہے پھر ایمان والا یہ بھی مانتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہر پل کا امتحان حساب بھی لینے والے ہیں، یہ بھی ایمان والا مانتا ہے. تو اس ماننے کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماننے والے کی زندگی جیسی ہوتی ہے سچے ماننے والے کی، ویسی ایمانی زندگی بناؤ. تو اللہ کو ماننے والے کی زندگی کا تقاضا یہ رہتا ہے کہ ہر وقت اس کی نظر اللہ کی مرضی کی طرف رہے. جب سب کچھ اللہ ہیں تو ان کی مرضی پہ مجھے چلنا، اپنی مرضی پہ نظر نہ رہے. ایک خدا رخی زندگی ہے، ایک خود رخی زندگی ہے. بتایا گیا اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہے، اپنا رخ خود اپنی چاہتوں کی طرف، اپنی آرزوؤں کی طرف رکھ کے جینے کا انداز بالکل الگ ہے. تو اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو مانا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پہ نظر رہے، آدمی آرزوؤں کے پیچھے نہ دوڑے. ہر انسان کے اندر بے شمار آرزو ہیں، ہر وقت نئی نئی آرزویں جنم لیتی رہتی ہیں. آرزوؤں کے پیچھے دوڑنے والا وہ ایمان کی زندگی نہیں ہو، وہ غفلت کی زندگی، اس نے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ایک نقطہ یہ بھی یاد دلایا گیا تھا کہ اپنے نفس کو یوں سمجھانا چاہیے کہ اتنی ساری آرزویں ہیں ہماری کہ زندگی میں وہ پورا ہو ہی نہیں سکتی. انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ چھوٹی زندگی ہے، وہ اس میں ہماری آرزویں پوری نہیں ہو سکتی. اور پھر اور ایک حقیقت بھی یہ ہے کہ جو لوگ بھاگ بھاگ کے، دوڑ دوڑ کے، محنتیں کر کے، ہزار قسم کی کارچوبی کر کے آرزویں پوری کر رہے ہیں، ان کا بھی انجام یہ ہے کہ سب کچھ پا کر بھی آخر میں کھونا پڑتا ہے. بڑے بڑے عہدے پا کر، بڑی دولت پا کر، بڑی شہرت پا کر، بڑی عزت پا کر بھی دیکھتے دیکھتے وہ سب چھن جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں کچھ رکھتا نہیں، پھر آدمی اکیلا ہو جاتا ہے. زندگی پھر سے ویران ہو جاتی ہے. تو جب آرزوؤں کا انجام یہ ہے کہ پا کر بھی کھونا ہے, تو عقل مندی آرزوؤں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے, اللہ کی مرضی پوری کرنے میں عقل مندی ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی مرضی پورے کرنے والے اعمال کریں گے تو پھر ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پوری آرزوؤں تکمیل کو پہنچیں گی. آرزوؤں کو پورے کرنے کی جگہ دوسری ہے, ہماری آرزوؤں اتنی بڑی ہیں اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی, وہ جگہ دوسری ہے. لیکن اس جگہ پر پہنچنے کے لیے ہم کو اللہ کی مرضی والے کام کرنا ہے, اپنی زندگی کا رخ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بس ادھر رہے اور خوب اعمال کرے, آخرت کی لئے ان کی خوب کھیتی کرے. یہ ہے ایمانی زندگی کا تقاضا, رات دن ایک دھن لگی رہے کہ اعمال کرتا جاؤں, اعمال کرتا جاؤں, میرے اللہ کو کیا پسند ہے اس کا توشہ جمع کرتا جاؤں. آخرت کی تیاری, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی روزانہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے آج میں نے کیا تیار کر کے بھیجا ہے, آخرت کے کتنے اعمال آج مجھ سے ہوئے جو ہمیشہ کام ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا, فرما رہے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ باقی رہنے والے ہیں نیکیاں, اور یہ زبردست رزلٹ دینے والی ہیں, اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے زبردست. امیدیں ان اعمال سے لگاؤ, دنیاوی آرزوؤں کے پیچھے اپنے آپ کو تھکاؤ مت. تو ایمانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالی کی پسند کے اعمال کی دھن رہے. جیسے جو فیشن پرست ہیں ایسی عورتوں کو جو ہے ایک دھن رہتی ہے کہ ہر نئے فیشن کا ڈریس پہنیں گے, ہر تھوڑے دن جائیں گی شاپنگ کریں گی, پہلے سے الماری کے اندر کئی قسم کے ڈریس ہیں, لیکن پھر بھی ذرا نیا ڈیزائن دکھا, نیا فیشن دکھا تو اس کو فوراً خرید لیں گے. تو آرزوؤں والوں کو آرزوؤں کی دھن رہتی ہے, تو لا الہ الا اللہ والے کو اللہ کی رضا والے اعمال کی دھن رہتی ہے. یہاں جو محفل ہوتی ہے اس میں مختلف پہلو سے دین کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوتی ہے, کبھی جو ہے حکمت کی باتیں آتی ہیں, اور کبھی جو ہے تزکیے کی بات آتی ہے, کبھی علم کی بات آتی ہے, کبھی موجودہ حالات کے تقاضے جو ہیں اس کے اعتبار سے بات آتی ہے. لیکن آج جو ارادہ ہے کہ کچھ اعمال کا شوق پیدا ہو, اس لیے کہ ساری گفتگووں کا نتیجہ یہی ہے کہ اعمال زندگی میں آ جائیں, یہ اعمال ہی کام آنے والے ہیں. تو ایمانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آرزوؤں کے بجائے اللہ کی چاہت کے اعمال کے پیچھے ہم دوڑتے رہے, تھکے نہیں نیکیاں کرنے میں, رب کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے. اس کے لیے جو ہے مختلف اعمال کے تھوڑے سے فضائل کا آج مذاکرہ ہوگا, اور نیت یہ ہوگی کہ آج سے وہ عمل ہم شروع کریں. تو پہلی چیز ہے, تھوڑا ہلکی سی تفصیل اس کی, کہ ہم لوگ ایک ارادہ کریں آج ہم لوگ سب کہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, بہت بڑا عمل ہے. اس کے کچھ فضائل اپنے ذہن میں اس نیت سے سنیں کہ یاد رکھوں گا, اور فضائل اس کے اوپر عمل کرنا, قرآن والے بننا. مشہور حدیث آپ نے ترمذی کی سنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھیں گے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور الف لام میم پڑھے آدمی تو 30 نیکیاں. اور ایک حدیث میں تو یہ مختلف احادیث ہیں, مختلف موقعوں کے اعتبار سے الگ الگ ثواب اللہ کے نبی نے بیان کیا, کہیں فرمایا اس کے حساب سے تو ایک ایک آیت پڑھنے کا ثواب بہت پہاڑ سے برابر بھی ہو جاتا ہے, جب پڑھنے والے کی کیفیت پر بھی ہے. تو ایک حدیث میں ہے قرأت آیت من کتاب اللہ افضل من کل شیء دون العرش, کہ اللہ تعالی کی کتاب میں سے ایک آیت کا پڑھنا عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں اس میں سے ہر چیز سے افضل ہے. اتنے بڑے الفاظ, اللہ کے عرش کے نیچے جو مخلوقات ہیں کتنی قیمتی ہے, دنیا میں کیسے کیسے خزانے ہیں کائنات میں, ان سب سے افضل ہے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھنا.
یہ دھن ہے نا ہمارے اندر، جیسے دنیا کو جو ہے دنیا والوں کو بہترین بلڈنگ دیکھ کے اچھا کر کے ان کے منہ میں پانی آتا ہے، کیا مست مکان ہے بھائی. تو ایک ایمان والے کو ایسے فضائل والے اعمال سن کے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، واہ کیا فضیلت ہے اس کی، کیا ثواب ہے. اور اگر کوئی قرآن مجید پڑھنے میں ماہر نہیں ہے، فی الحال اس کو اٹکتے ہوئے پڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس کو تو فرمایا کہ اس کو دو گنا ثواب ہوگا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرے یہ بار بار اٹکنے کی جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کا پھر الگ سے ثواب ہوگا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آدمی مشغول ہے، رات دن قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ذکر کا موقع نہیں مل رہا ہے، یا اس کو بہت سی چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، بہت ساری چیزوں کی مانگنے کی ضرورت ہے، مگر اس کو قرآن پڑھنے کی دھن ایسی ہے کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. دوسرے لوگ ہزار قسم کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں، مگر وہ قرآن کا مزہ لگنے کی وجہ سے قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری مسئلتی، میرے سے مانگنے اور میرا ذکر کرنے سے قرآن میں جس کو اپنی طرف مشغول کر لیا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنے دعائیں کرنے والوں کو جو ملتا ہے اس سے زیادہ اس کو بغیر دعا کے میں دوں گا. اور پھر بڑا پیارا جملہ ہے، وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقہ. پھر مجھے شریف کی آیت ہے، کوئی کتنی اچھی تعریف اللہ کی کر رہا ہے، اور کوئی کتنا ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ کو رو رو کے کتنا منا رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو ایسی ہی فضیلت ہے مخلوق کے کلام پر جیسے خود اللہ کو فضیلت ہے. جیسے اللہ ہر ایک سے بڑے ہیں، ایسے ہی تم اپنی طرف سے جو بھی دعائیں کرو، اپنی طرف سے جو بھی ذکر کرو، وہ چھوٹی چیز ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا کلام ہے، اس لیے کلام اللہ کے ذریعے سے جو قرب حاصل ہو سکتا ہے وہ دوسری نیکیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی دولت ہے صاحب قرآن پاک پڑھنا. ہمارے پاس اس زمین پہ بہت بڑا تحفہ ہے، راست اللہ کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، اللہ کی مخلوق ہے، مگر قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، خود اللہ کی صفت ہے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر قرآن ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ خود اللہ کی ایک صفت ہے. اس میں مشغول ہونا کتنی بڑی بات ہے. اور ایک بھی حدیث میں حضور نے کتنے پیارے الفاظ میں ہم لوگوں کو قرآن سے مانوس کرنا چاہا، کیا فرما رہے ہیں، ان للہ اہلینا، کہ جس طرح سے ہر آدمی کے کچھ لوگ گھر والے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی ماں، گھر والوں سے جو لگاؤ ہوتا ہے، گھر والوں سے جو قریبی رشتہ ہوتا ہے، ظاہر ہو کسی سے نہیں ہوتا. تو فرما رہے ہیں بندوں میں بھی کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لوگ کی طرح ہو جاتے ہیں، ایسے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریبی ہو جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا، کون خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھر والوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں، جن کو قرآن سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، قرآن پاک کے ترجمے میں غور و فکر سے محبت ہے، قرآن مجید کے حکمتوں سے محبت ہے، جو قرآن والے ہو گئے، اتنا ان کو لگاؤ ہے، دیکھنے والا بولتا بھائی ان کو قرآن سے بہت دلچسپی ہے، ایسا اگر کوئی بن گیا، قرآن سے خاص تعلق اس کو ہو گیا، تو فرمایا یہی لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ گھر کے لوگوں سے جیسا خاص رشتہ ہے ایسا ان سے اللہ کا رشتہ ہوگا. اور ایک حدیث ہے، 10 انعامات اس میں قرآن پڑھنے کے بیان کیے گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی تھے حضرت معاذ، علمی ذوق تھا ان کا بڑا، ان کو حضور خاص خاص چیزیں اہتمام سے بتاتے تھے، سکھاتے تھے. تو ان کو حضور نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سعادت مندوں کا عیش تم کو ملے، یعنی خوش بخت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگوں کی زندگی اگر تم کو ملے، اور شہیدوں کی تم موت چاہتے ہو، موت ہو تو شہیدوں کی، زندگی ہو تو خوش قسمتوں کی، تو خوش قسمتوں کی زندگی چاہتے ہو، شہیدوں کی موت چاہتے ہو، اور حشر کے میدان میں جب ہر آدمی کو ایک ہی فکر رہے گی نجات نجات نجات، میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں بچ جاؤں، حساب چل رہا ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، حشر کے دن کی حیرانی پریشانی، اس دن اگر تم نجات چاہتے ہو اور قیامت کے اس دن کے خوف سے تم امن چاہتے ہو اور اندھیروں میں روشنی چاہتے ہو، زندگی میں بھی قدم قدم پہ اندھیرے آ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور زندگی کے حالات میں بھی قدم قدم پہ اندھیرے آ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور قیامت میں بھی 50,000 سال کا دن ہے، کئی مرحلے ایسے ہوتے ایک دم اندھیرا ہوگا، ایک دم اندھیرے میں چلنا ہوگا، اور جہنم کے اوپر سے جو پل ہے گزرنے کا پل صراط، وہاں بھی سخت اندھیرا ہے، تو جہاں جہاں بھی اندھیرا ہے وہاں تمہارے لیے اجالا ہو جائے اگر تم یہ چاہتے ہو، اور گرمی کے دن میں سایہ چاہتے ہو، وہی قیامت کا دن سخت گرمی کا دن، اور پیاس کے دن سیرابی چاہتے ہو، اور جس وقت لوگوں کے اعمال نامے ہلکے نکلیں گے، ارے میں اتنے اعمال کیا تھا پڑھنے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہلکا ہوگا میرا نیکیوں کا پڑھنا، جس دن لوگ اعمال کا ہلکا پن دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس دن تمہارے اعمال نامہ میں وزن تم دیکھنا چاہتے ہو، کوئی ایسے عمل ہو کہ وزن ہو جائے تمہارا اعمال نامہ اگر تم ایسا چاہتے ہو، اور گمراہی کے دن میں ہدایت چاہتے ہو، دنیا میں بھی جو ہے قسم قسم کے وسوسے آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، لوگ بہکاتے ہیں، سوچ آدمی کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، سیدھا راستہ کلیئر تمہارے سامنے کھلتا رہے، تم کو سمجھ میں آتا رہے، یہ سب چیزیں تم چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے رہو، 10 انعامات کا ذکر، یہ سب چیزیں چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ یہ رحمان کا ذکر پاک ہے، یہ جو پیار والا رب ہے جس کے پیار کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا کلام ہے، اور اس نے اتارا ہے پیار کے لیے، سورہ رحمان میں کیا فرمایا، الرحمن علم القرآن، جو سب سے زیادہ پیار والا ہے، جس کا پیار ہر وقت ابلتا رہتا ہے، اس نے اپنے پیار کی وجہ سے قرآن سکھایا، قرآن کا دیا جانا اللہ کا پیار ہے، پیار کی وجہ سے دیا ہے، اور پھر وہ رحمان کا ذکر ہے اس میں، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور ترازو کے اندر پلہ جھکانے کی طاقت اس میں ہے، تو یہ 10 انعامات بیان کیے گئے قرآن پاک کے، اور اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، کوئی بھی یہ چاہتا کہ اللہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ میرے بارے میں رحم کے فیصلے فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے سائڈ کے فیصلے فرمائیں، اللہ کی توجہ خاص مجھے حاصل ہو، تو اللہ کی توجہ کھینچنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن لے کے بیٹھ جانا، پیار سے پڑھنا شروع کر دیں، یہ مقناطیس ہے اللہ کے پیار کو کھینچتا ہے، جیسے ہی بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ پوری محبت سے متوجہ ہو جاتا ہے، مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی، اللہ اشد اذنا الى، بھائی فضائل قرآن پڑھنے کے بہت مرتبہ سن چکے ہیں ہم لوگ، مگر آج جو ہے عمل کی نیت سے سنیے، وہی ہے اصلاحی مجلس کا مطلب، دل پہ لینا بات کو، دل پہ مجھ سے بول رہے ہیں، اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اور میں کروں گا، یقیناً ہم سب لوگ قرآن ویسا نہیں پڑھ رہے جیسا کہ حق ہے اس کا، جتنا زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنے آداب سے پڑھنا چاہیے، جتنی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہوں گے اللہ کے کوئی توفیق والے بندے، مگر ہم لوگوں کا عام حال یہ ہے کہ ہم لوگ دور ہیں اس سے، تو ہم ان حدیثوں کو دل پہ لیں، تو کیا فرماتے ہیں، اللہ اشد اذنا الى قارئ القرآن من صاحب القینۃ الى قینۃہ، جب کوئی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پوری توجہ سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، اتنا زیادہ کان لگا کے سنتے ہیں کہ کوئی اپنی بانی کا گانا سنتے وقت اتنا توجہ سے نہیں سنتا جتنا اللہ سنتے ہیں، اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچنا ہے تو فوراً ذریعہ پڑھنا قرآن شروع کر دے آدمی، اور قرآن میں ایک ایسی تاثیر ہے، ہم لوگ تو چونکہ عربی نہیں جانتے اور پھر ہمارا ماحول دوسرا ہو گیا، اس واسطے پہلی جیسے ہی قرآن پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کی تاثیر ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی فوراً، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا جس زمانے میں، اور اس زمانے میں قرآن کے لہجے کو سمجھنے والے تھے پورے مکے والے سب، تو اسلام کے سخت دشمن، حضور کے سخت دشمن، جانی دشمن، وہ بھی انتظار میں رہتے تھے، رات میں جب اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ لوگ چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے، ایسی تاثیر تھی ان، اپنے پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے وہ لوگ، چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے. بعض وقت ایک دوسرے کی چوری بھی پکڑی جاتی تھی، ارے تم کدھر آ گئے، تم وہ بھی چھپ کے آیا، ادھر والا بھی چھپ کے آیا، دو بھی بڑے بڑے کافر، ایک دوسرے کی چوری پکڑی جاتی تھی، آ کے چھپ کے قرآن سنتے تھے، ایسی تاثیر قرآن پاک کے اندر. اور وہ کہتے تھے ان ھذا الا سحر یقصر، کہ یہ تو جادو ہے، جادو ہے بولتے تھے، جادو ہے جو پرانا جادو ہے بولتے، یوسر جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو بہت پکا پرانا جادو ہے قرآن، یہ تو دلوں کو موم کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. کافروں کو اتنی تاثیر مل محسوس ہوتی تھی تو ہم ایمان والوں کو کتنی تاثیر محسوس ہونا چاہیے. دل کو پاک کریں گے، ڈوب کے سنیں گے تو تاثیر معلوم ہوتی، ایسے پڑھیں گے تو نہیں ہوتی. ابھی جو ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے میں چونکہ یہ بیان وغیرہ فوراً حدیثیں لکھا تھا تو فوراً میں خود قرآن مجید تھوڑی دیر لے کے بیٹھ گیا تو دو صفحے پڑھنے کا موقع ملا، ایک ایک آیت کا اثر ہو رہا تھا. کیوں ہم توجہ سے اس وقت یہ فضائل سن کے میرے اللہ مجھ سے کیا بول رہے ہیں یہ سن کے غور سے جب پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت کا اثر ہونا شروع ہو گیا. تو اثر لینے پہ اثر ہوتا ہے، یوں ہی رسمن پڑھنے پہ اثر نہیں ہوتا. قرآن پڑھتے وقت پہلی بار ذہن میں رہنا اللہ بول رہے ہیں، یہ اللہ بولنے میں اور دنیا کی ہر کتاب میں فرق ہے. آپ کو فون کئی آتے، صبح شام تک 100 فون آتے ہوں گے، مگر اگر وزیر اعظم کا فون آ گیا تو چینجز ہو جاتے نہیں، وہی الفاظ دوسرے بول رہے، وہی وزیر اعظم بول رہا، آپ کے اثر لینے میں فرق ہو جاتے گی. تو دنیا کی دوسری کتابیں پڑھنا الگ ہے، جب قرآن اٹھاتے ہیں اللہ کا فون آ رہا ہے سمجھنا، جب اثر ہونا شروع ہوتا اللہ بول رہے ہیں، XYZ نہیں بول رہا ہے، اللہ بول رہے ہیں. اور دوسری بات کیا رہنا، اللہ مجھ سے بول رہے ہیں، بول کے آنا مجھے مخاطب کر کے اللہ بول رہے بولتے آدمی ایک دم اندر سے ہل جاتا. باہر کفار مکہ پہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ تو بہت زبردست جادو ہے، یہ جس کے کان میں پڑ گیا پھر وہ بچ نہیں سکتا، متاثر ہو جاتا ہے. اور بولتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لوگوں کو بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا طریقہ کیا تھا، کسی سے بھی ملاقات کے لیے جاتے تھے، کسی مجمع سے ملنے جاتے تھے تو حضور اپنی باتیں کرنے کے بجائے کوئی ایک سورہ پڑھ دیتے تھے، تازہ جو وہی آئی وہ پڑھ دیتے تھے. حضور کا عام طور پہ دعوت کا طریقہ یہ تھا، قرآن سنا دیتے تھے. تو قرآن میں ایسی زبردست تاثیر تھی کہ وہ لوگ ہل کے رہ جاتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کفار کہ قرآن مت سنو، یہ محمد جب آ کے قرآن سناتے ہیں مت سنو، بلکہ شور مچا دو، اس وقت اتنا شور مچاؤ کہ لوگ سن نہ سکیں، اس طرح سے تم لوگوں پہ غالب آ سکتے ہو، ورنہ اگر لوگ سن لیں گے نا تو متاثر ہو جائیں. طفیل بن عمرو دوسی جو ہے مشہور جو ہے اچھے اپنے علاقے کے وہ تھے، شاعر تھے، عربی کے ماہر تھے، اور جو عربی کے اور جو مشہور شعرا تھے اس میں پہلی مرتبہ جب انہوں نے قرآن سنا حضور کی زبان سے تو عہد کیا کہ آج سے میں شاعری چھوڑ دوں گا. اتنا اثر ہوا، بہترین کلام ہے، ہم لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، ہم لوگ ایک رسمی چیز سمجھتے ہیں اس کو. تو کافروں کو اتنا اثر ہوتا تھا تو ہم کو کتنا ہونا چاہیے. اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ذرا گناہ ہونے کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل میں ہمارے دنیا کی فکریں، غفلت کی کیفیت ایسی پکی بیٹھی ہوئی ہے کہ پڑھتے وقت یہ دھیان نہیں آتا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بول رہے ہیں، تو وہ پورا سین ہم سوچتے نہیں جو اللہ سین کھینچ رہے ہیں، اللہ جس طاقت سے جو بات بول رہے ہیں اس کی گہرائی میں ڈوبتے نہیں، ایک لاؤ والی پن رہتا ہے. اور ہم لوگ تو اکثر جو ہے ترجمہ پڑھتے ہی نہیں، صرف عربی ہی پڑھتے ہیں، تو پھر تو اثر ہی نہیں ہوگا، ثواب تو ضرور ملے گا مگر اثر کیسے ہوگا. اثر بھی ہوگا روحانی لائن کا اثر ہوگا، سمجھ کے لائن کا نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے دل پہ اثر ہوگا بغیر سمجھے کے بھی. اگر اللہ کا کلام سمجھ کے عقیدت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی روحانی اثر ہوگا، لیکن جو ہدایت ملنا ہے، جو بات گہرائی میں اترنا ہے، وہ اچھا باوضو ہو کے اتر اتر لگا کے تنہائی میں بیٹھ کے قرآن مجید کھول کے میرے اللہ کیا بول رہے ہیں رات کی تنہائی میں، ذرا نیند لے کے اٹھ کے آدمی غور کرے اللہ کے ایک ایک بول پہ، جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جب لگے گا کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے دل پہ کیا ہے، غفلت کا ایک پردہ پڑا ہوا رہتا ہے، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا قرآن بہت پڑھتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ رات میں جب قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا، تب جا کے رکوع یاد آتا تھا ان کو، سورہ پہ سورہ سورہ پہ سورہ پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ تو ان کا جملہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں کو تم صاف کر لو تو قرآن پڑھنے میں کبھی بھی تم کو دل نہیں بھرے گا، جتنا بھی پڑھتے چلے جاؤ رکنے کو دل نہیں بھولے گا، مگر تھوڑا دل پاک کر لینا چاہیے۔ قرآن میں تو تاثیر ہے اپنی جگہ، لیکن ہم کو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے ایک آدمی کو زکام ہو گیا ہے، جم کے زکام سردی ہو گئی، اس کو لا کے کوئی عطر سنگائے تو فائدہ ہوتا ہے، کوئی اس کو خوشبو سنائی نہیں دے، سنگے سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ عطر عطر میں خامی نہیں ہے، لیکن کیا کریں یہ بیچارے کو زکام۔ تو ہم لوگوں کے اوپر بھی غفلت کا زکام، رات دن دنیا کی باتیں ایسی چھائی ہوئی رہتی ہیں، اللہ کا کلام بولتے جیسا ایک دم متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے کرنٹ لگنا چاہیے، ویسا نہیں ہوتا، ہم لوگ ایسے پڑھتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب قرآن لیتے تھے تو اللہ کا کلام بولتے ایسے ان کے بال کھڑے ہوتے تھے، اللہ کا کلام ہے یہ میرے، اللہ کا کلام بول کے بے ہوش ہوتے تھے، ایسے بھی لوگ گزرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کی ہر چیز زنگ کھاتی ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کے اندر بھی غفلت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دلوں کو جس طرح سے زنگ دور کرنے کے لیے دنیا میں لوہے کا زنگ دور کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، ایسے ہی دلوں کا زنگ اگر دور کرنا ہے تو کثرت سے موت کا ذکر کرنا اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور ایک حضور نے فرمایا ما من شفیعن افضل منزلتا یوم القیامہ عند اللہ، کہ قیامت کے اندر مختلف سفارش کرنے والے ہیں، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، لیکن اللہ کے پاس سب سے زیادہ جس کی سفارش کی قدر ہوگی، جس کی بات کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ حدیث میں کیا ہے، لا نبی ولا ملک، نبی کی سفارش کی وہ تاثیر نہیں ہوں گی، کسی فرشتے کی سفارش کی وہ تاثیر نہیں ہوں گی، جو قرآن کی سفارش کی اللہ کے پاس تاثیر ہے۔ قرآن اگر کسی کی تائید میں کھڑا ہو گیا قیامت میں، اللہ اس کی بات جتنا سنیں گے اتنی عظمت سے، اتنی اہمیت سے کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ اتنے زبردست وکیل صاحب ہے یہ، کل قیامت میں ہم کو بخشوانے والا ہے۔ اب اس وکیل کو اپنا بنا لینا ہے تو زیادہ پڑھتے رہنا، کل قیامت میں کھڑا ہو جائے گا، یہ قرآن والا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرمائیے، زبردست وکیل ہے۔ اور بزاز کے روایت میں ہے، قرآن مجید ایسا ساتھ دینے والا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو نہلا کے کفن دیا جاتا ہے تو قرآن کفن میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ اکیلا دنیا میں سے نہیں جائے گا، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا، دنیا میں کوئی بھی کفن میں نہیں آتا، نہ بیوی کفن میں شامل ہوتی، نہ بچے کفن میں شامل ہوتے، سب باہر ہی رہ جاتے، لیکن قرآن ایسا دوست ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس بھائی کو اکیلا جانے نہیں دوں گا، میرا دوست ہے یہ، تو وہ کفن میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں اتار کے پورے رشتے دار سب واپس چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے بولتے ہیں کہ بھائی ان کا حساب کتاب کرنا ہے، ان سے سوال جواب کرنا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ میں قرآن ہوں، یہ میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہیں پہنچاؤں گا اس وقت تک میں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کو اللہ نے سوال جواب کا حکم دیا ہے، آپ لوگ سوال جواب کر لیجئے، آپ کا کام آپ کیجئے، میں کھڑا رہوں گا۔ تو فرشتے سوال جواب کر کے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں، فوراً یہ قرآن حرکت میں آ جاتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور پھر جنت سے بستر کا انتظام کرتا ہے، خوشبو کا انتظام کرتا ہے، آرام سے سلاتا ہے کہ آرام سے رہو، میں قرآن ہوں، تم زیادہ مجھے پڑھتے تھے، میں تمہارا دوست ہوں، اور کل قیامت کے دن جیسے ہی میں فوراً جیسے ہی تم خبر سے اٹھو گے آ جاؤں گا، اور جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے میں ساتھ دوں گا. اس طرح تسلی دیتا ہے. بولو خبر کی وحشت میں جو کام آنے والا ہے ویسا دوست تیار کرنا ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے. سوچے آدمی دل پہ لے تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور خبر کا کتنا خطرناک اندھیرا وحشت کیڑے کیسا گھر ہے وہ خطرناک، وہ کتنی لمبی جو ہے وہ نیند ہے، وہ کتنا لمبا سونا ہے. ایسے ہولناک مقام پر کام آنے والا قرآن ہے تو اس کو اپنا بنانے کی کتنی فکر ہونی چاہیے. پھر جیسے حشر کا میدان لگے گا خبر سے اٹھ کے لوگ دوڑیں گے اپنے اعمال نامے کی طرف، اس وقت بھی قرآن ساتھ ساتھ ہوگا. اور جب اعمال نامے میں ترازو تلتے وقت اگر کچھ کمی ہو گئی، غلط اس انسان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، تو قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ یہ میرا دوست ہے، یہ قصص سے پڑھتا تھا، یہ مجھ سے محبت رکھتا تھا، اے اللہ آپ میں آپ کا کلام ہوں. یہ بھی ہے حدیثوں میں، قرآن اللہ سے بولے گا میں آپ کا کلام ہوں، میں اس لیے میری سفارش آپ قبول فرمائیں، میں آپ کا ہی کلام ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول. ایسا پیارا دوست ہے ہمارے ہاتھ میں. دیکھو جس کا آخرت کا یقین بنا ہوا ہے، جس کو قبر کے حالات کی فکر ہے، وہ کتنی کوشش کرے گا قرآن کو دوست بنانے کی. تو انشاءاللہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرو، آپ لوگ بھی انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے قرآن کو دوست بنائیں گے. ہاں اتنا پیارا دوست کہیں نہیں ملے گا، مصیبت میں کام آنے والا ایسا دوست کہیں نہیں ملے گا. جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے بھاگ جائے گی قیامت کے دن، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے. جب جگری دوست دشمن ہو جائیں گے قرآن میں، ایسے دن میں اگر دوستی نبھانے والا کوئی ہے تو قرآن ہے. کتنا اس دوست کو ہم اپنا بنانے کی ضرورت ہے. شروع میں جو عرض کیا نا، ہم لوگ عمل کی نیت سے سننا، خالی معلوم نہیں کس کو بول رہے کیا بول رہے، نہیں مجھ کو بول رہے یوں سمجھنا، اللہ کے نبی بول رہے ہیں مجھ کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں، میں دل پہ بات لوں گا عمل کروں گا. اور دنیا میں کرنا ہی کیا ہے ہم کو، ہم آخرت کی تیاری نہیں کر کے پیسہ جماتے جائیں گے، فائدہ کیا ہے، چھوڑ کے چلا جانا ہے نا بھائی. یہ سب چیزیں ساتھ آنے والی ہیں کیا، دوسرے اس کو بانٹ کے کھا جائیں گے، اس مصیبت کے وقت میں کام آنے والی چیز یہی ہے. اللہ اکبر. بہرحال صحابہ کرام میں، ہر دور کے صالحین میں قرآن کا ایسا ذوق ہوتا تھا کہ پڑھتے تھے تو ڈوب کے پڑھتے تھے، خوب مزہ لے کے پڑھتے تھے. ہم لوگوں میں وہ رواج ہی نہیں ہے قرآن میں ڈوبنے کا، بڑی مشکل سے اٹھایا صفحے دو صفحے پڑھے آدھا پارا پڑھا مشکل سے رکھ دیتے ہیں. اس میں ڈوب جانا، اس میں کھو جانا، یہ کیفیت ہی نہیں ہے. قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ آدمی اس میں کھو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو ہے انہوں نے رکعت باندھی، دل میں بڑے ارمان تھے ہوں گے کہ آج خوب قرآن پڑھوں گی، اب آج خوب اللہ کے کلام کا مزہ لوں گی. دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، قرآن پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلا صبح ہو گئی، دو رکعت میں صبح ہو گئی. تو حسرت سے اللہ سے شکوا کرنے لگی، یا اللہ آپ کی رات بھی کتنی چھوٹی ہے، دو رکعت بھی ختم ہو گئی، میرے تو آج ارمان خوب عبادت کرنے کے تھے. وہ بھی ایک زندگی ہے قرآن مجید سے لگا ہوگی. وہ واقعہ بھی آپ نے بار بار سنا ہے، فضائل کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک خاص حالات میں دو صحابہ کو، دو مسلمانوں کو پہرے کے لیے ایک جگہ کھڑا کر دیا ایک پہاڑی پہ، ادھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، جاسوسی کا خطرہ تھا، تو دو صحابہ کو وہاں رات میں پہرے کے لیے مقرر فرما دیا. اب دونوں جاگ رہے تھے تو دونوں مشورہ کیا کہ دونوں ایک ساتھ جاگنے سے اچھا یہ ہے کہ ایک آدھی رات سو جائے اور دوسرا جاگے، پھر آدھی رات کے بعد وہ سوئے ہوئے کو اٹھائے اور جاگنے والا سو جائے، بانٹ لیا انہوں نے کہا. اب جن کی جاگنے کی باری تھی ان کو تو مزہ اور چیز میں آتا نہیں تھا، قرآن میں آتا تھا ان لوگوں کو، نماز میں آتا تھا. انہوں نے جو ہے خالی جاگنے کے بجائے انہوں نے رکعت باندھ لی اور جو ہے سورہ کہف پڑھنے لگے. سورہ کہف آپ جانتے ہیں آدھا پارے کا سورہ ہے. اب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، کیفیت ان کو محسوس ہو رہی ہے، ڈوب رہے ہیں اس میں، مزہ لے رہے ہیں. کتے میں کافروں کا جاسوس آیا ادھر سے، اس نے دور سے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر اندھیرے میں کچھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، معلوم نہیں انسان ہے یا درخت ہے کیا ہے، کوئی چیز کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیکھیں انسان تو نہیں ہے، اس نے جو ہے تیر چلایا۔ اب آ کے ان کو تیر لگ گیا، تیر لگنا کتنی بڑی بات ہے، تیر لگ گیا، جسم میں گھس گیا، خون جا رہا ہے، لیکن ان کا دل قرآن مجید روکنے کو نہیں چاہ رہا ہے۔ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ نہیں قرآن سورہ کہف پورا ختم کروں گا، پڑھتے چلے گئے، خون جا رہا ہے لیکن پڑھتے چلے گئے۔ ادھر جو کافر تھا اس نے سوچا کہ بھئی ایک تیر سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ایک تیر اس نے مارا، وہ تیر بھی دھنس گیا، خون جا رہا ہے۔ ابھی تو مسئلہ کیا ہے، خون چلا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، مختلف ائمہ کے مختلف مسالک ہیں۔ بہرحال دوسرا تیر مارا اس نے، پھر تیسرا تیر مارا، اب تیسرا تیر لگنے تک اچھا خاصا خون ان کا بہ چکا تھا، آدمی کو زیادہ خون چلا جاتا ہے تو بے ہوش ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی نماز پڑھتا رہوں گا اور ایسے بے ہوش ہو جاؤں گا تو پھر حضور نے جس کام کے لیے کھڑا کیا تھا نگرانی، وہ کام پھر ادھورا ہو جائے گا۔ تب انہوں نے قرآن کی تلاوت کو روک کے نماز جلدی ختم کر کے اپنے ساتھی کو جب اٹھایا کہ دیکھو میرا تو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اٹھانا ضروری تھا۔ تو آپ سوچو لوگ ہمارے جیسے انسان ہی تھے نا، یہی گوشت پوست والے تھے، تیر لگ رہا ہے مگر قرآن چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، تو صحابہ کتنی لذت لے کے پڑھتے تھے، آخر ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک گھنٹہ قرآن پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ واقعہ سر صرف سننے کے لیے ہے کیا؟ جب جنت ان کو چاہیے تھی تو ہم کو بھی چاہیے۔ تو اتنی تاثیر ہے کلام اللہ میں، اور انسان اگر دل لگا کے قرآن میں ڈوبے تو اتنا ڈوبنے کا موقع ہے کہ تیر لگنے کے باوجود جو ہے شوق ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا 1% بھی ہم کو آ جائے تو ہماری برس میرا جائے، مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ، مانگیں گے طلب کریں گے تو اس راستے میں آگے بڑھیں گے، مانگیں گے نہیں تو کیا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ڈوب کے پڑھتے تھے صحابی، ایک صحابی ہیں وہ قرآن مجید جو ہے پڑھ رہے تھے تو اتنا اچھا پڑھ رہے، عبید بن کعب، اتنا بہترین قرآن پڑھ رہے تھے کہ فرشتے اتر کے آ گئے ان کے اس پڑھنے کی وجہ سے۔ قرآن مجید جب انہوں نے ختم کر کے دیکھا تو کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے قریب سے دور چلی جا رہی ہیں، آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ تو صبح فجر کے بعد آ کے، فجر کے بعد حضور کو صحابہ خواب بھی سناتے تھے، اپنے قصے بھی سناتے تھے، بات کرتے تھے حضور سے، تو آ کے حضور کو سنایا انہوں نے کہ آج میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں نے قرآن کی تلاوت ختم کی تو میں دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو میرے سے دور چلی جا رہی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے آ گئے، اگر تم اسی طرح قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے، کتنا اچھا پڑھتے تھے۔ اور ایک صحابی قرآن مجید پڑھ کے اتنا روئے روئے تلاوت کے وقت کہ صبح میں حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ رات میں تم قرآن پڑھتے ہوئے جو رو رہے تھے، تمہارے رونے نے بہت سارے فرشتوں کو رلا دیا، تلاوت کرتے وقت ان کو ایسا رونا آتا۔ ہم کو کبھی ایسا ہوا کیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس پہ غور کرتے ہوئے رونا آیا ہو؟ نہیں آیا ہے تو فکر کرنا، پھر ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیا بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانا ہی مسلمانی ہے کیا؟ گاڑیاں خریدنا ہی ضروری ہے کیا؟ اتنا زیادہ پیسہ کمانا ہی ضروری ہے کیا؟ خوب خوشحالی سے ہوٹلنگ کرتے ہوئے کیا یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ اتنا قرآن سے لگاؤ پیدا کرنا ضروری نہیں ہے؟ ایمان والے ہیں نا، کیوں ہم وقت نہیں لگاتے قرآن پہ؟ یہ دولت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اس کو کیوں ضرورت نہیں سمجھتے؟ کتنے مہینے اس پہ قرآن پہ آپ محنت کیے، کتنی راتوں کو لے کے بیٹھ رہے آپ قرآن، کبھی قرآن میں ڈوبنے کی کوشش کیے کیا؟ کیا یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں؟ تو کیا ہے قرآن سے تعلق ہماری ضرورت نہیں ہے؟ آدمی سوچے محسوس کرے تو سب سمجھ میں آئے، ہم لوگ اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے۔ برائے نام الٹی سیدھی نماز پڑھ لینا، روکھے روکھے اعمال کر لے کے ہم لوگ اپنی پیٹ تھپک رہے ہیں کہ بہت بہت عمل کر رہے ہیں، یہی صحابہ کے تو ہم کو تو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لائے تھے ویسا لاؤ بولے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ جیسا قرآن پڑھتے تھے، وہ جیسے نماز پڑھتے تھے، وہ جیسی کیفیات تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کیوں ہم جیسے انسان تھے، انسان تھے ہم جیسے، ان کے بیوی بچے تھے، مقصود بنائے ان چیزوں کو. امام نافع جو ہے ایک تجوید کے امام ہیں، مسجد نبوی کے 70 سال وہ امام بھی رہے، قرآن مجید اتنا اچھا پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے. ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے منہ سے بہت خوشبو آتی ہے، ان کی خصوصیت کیا تھی، ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی رہتی تھی. تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے بہت خوشبو آتی ہے، آپ کیا چیز منہ میں رکھتے ہیں آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی چیز نہیں رکھتا، البتہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور آپ کے آ کے آپ نے فرمایا تھا کہ نافع تم کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، اور حضور نے محبت سے میرے ہونٹوں کو چوم لیا تھا، اس دن سے میرے منہ میں خوشبو آتی. تو وہ بھی تو ایک امتی ہی تھے، لیکن قرآن سے کتنا لگاؤ انہوں نے پیدا کیا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہی امبانی یہی سرمایہ دار یہ ہمارے آئیڈیل ہے، کون سی دولت ہم کو کمانا ہے؟ یہ دولت کمانا ہے، قرآن سے لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، ذکر سے لگاؤ، نیکیوں سے لگاؤ، یہ ہماری ایمانی زندگی کے تقاضے. اور قرآن مجید ہدایت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے. بہرحال پوری بات موضوع اسی پہ بات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس توجہ دلانا ہے کہ ایمانی زندگی اسے کہتے ہیں. کہ ساری دنیا جب پیسہ جمع کر رہی ہے، ساری دنیا جب سامان جمع کر رہی ہے، ساری دنیا جب سجنے سجانے کے ساز و سامان میں لگی ہوئی ہے، ایک ایمان والا اعمال کے خزانے جمع کرتا ہے. یہ ہے ہماری دولت، اس کو ٹارگٹ بنانا ہے، اس کی محنتیں کرنا ہے. ایک مولانا احمد علی لاہوری گزرے ہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. وہ ایک پیاری بات بتاتے ہیں اعمال کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ میں ایک جملے میں کر سکتا ہوں، پورا قرآن کیا سکھاتا ہے ایک جملے میں. پھر وہ کہتے تھے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، یہی ہمارا ایجنڈا رہنا زندگی کا. خوب عبادت اللہ کی، نوافل، تلاوت، استغفار، درود، ذکر، کثرت سے عبادت کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنتوں کی پیروی، آپ کے حکموں کی پابندی. اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اپنے گھر والوں کی، پہلے وہاں سے اسٹارٹ کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے بیوی بچوں کی خدمت، اپنے رشتہ داروں کی خدمت، اپنے محلے والوں کی خدمت، اور پھر دنیا میں جس جس مخلوق سے جب جب ہمارا اٹیچمنٹ ہو، تعلق ہو، ہماری دھن یہ ہے کہ میں سامنے والے کی خدمت کروں گا، اس سے کام نہیں لوں گا، اس کا کام میں کروں گا. انسانوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، یہ ہمارا دین سب اس کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے. تو ہماری زندگی کے اندر یہ دھن، کثرت سے عبادتیں کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جان جان کے، سنتوں کو پورا کرتے رہنا، اور پھر مخلوق کی خدمت کرنا، اسی میں ہمارا وقت لگے جائے گا. کھانے کی ضرورت، گھر چلانے کی ضرورت، وہ ضمناً ہو جائے گا، اور اصلاً جو ہے فکر ہو اعمال. اور یہ بھی جو وقت ہے ہمارا، جو کھانے میں گزرتا ہے، سونے میں گزرتا ہے، ضروریات میں گزرتا ہے، یا کمانے میں گزرتا ہے، اپنے بچوں کے کاموں میں گزرتا ہے، اس کو بھی ہم عبادت بنا دے سکتے ہیں. عبادت جو ہے صرف بیٹھ کے کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ سارے کاموں کو بھی ہم ایک مومنانہ شان دے سکتے ہیں، مومنانہ رنگ دے سکتے ہیں. وہ اس طرح کے ہر کام میں نیت یہ ہے اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، کہ بچے کے منہ میں لقمہ میں دے رہا ہوں، اپنے بچے کے منہ میں، چھوٹے بچے کے یا نواسے کے منہ میں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. آپ کے نبی کی سنت بچوں سے پیار کرنے کی ہے. آپ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو، یہ بھی نیکی ہے. تو یا اللہ یہ جو میں بچوں کو لقمہ دے رہا ہوں آپ کے لیے دے رہا ہوں، یہ جو گھر میں ترکاری لا رہا ہوں خرید کے، یا اللہ میں آپ کے لیے لا رہا ہوں، کہ آپ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، مجھے آپ نے شوہر بنایا، مجھے آپ نے باپ بنایا، مجھے آپ کی شریعت نے یہ کام لگایا، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو ترکاری لا رہا ہوں، آپ کی رضا کے لیے لا رہا ہوں، حلال پیسے سے لا رہا ہوں، حلال چیز لا رہا ہوں، حرام چیز نہیں لا رہا ہوں۔ تو 24 گھنٹے کے سلسلے ہمارے کام ہے نا، ان کاموں میں بھی ہم ایمانی شان پیدا کر دیں کہ ہر کام اللہ کے لیے، کپڑے پہن رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، یا اللہ یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں اس سے بدن میں طاقت آئے گی، تو اس طاقت کو لے کے کیا کروں گا، آپ کے احکام پورے کروں گا، اور کچھ نہیں کروں گا، آپ کے حکموں کو پورا کروں گا اس سے جو طاقت آئے گی۔ ارے اللہ کھاتے ہوئے میں سوچ کے کھا رہا ہوں یہ حلال ہے، میں حلال کمائی کر کے کھا رہا ہوں، آپ کے حکم کو پورا کر کے یہ پیسہ آیا ہے، اور اس کو کھا کے جو طاقت آئے گی اس سے میں آپ کے احکام کی پابندی کروں گا۔ تو اپنے زندگی کے ہر سیکنڈ کو ہم آخرت والے عمل میں تبدیل کر دیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اعمال کی ترغیب دی ہے، الگ الگ انداز سے، کبھی کچھ انداز سے۔ تو ایک دن حضور نے فرمایا، کیا میں اعمال کی کنجیاں بتاؤں گا، بتاؤں آپ کو، کنجی چاہتی ہوتی اس سے تالا کھل جاتا، راستہ کھل جاتا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی حیثیت کنجی کی ہے، نیکی کا راستہ کھل جاتا ہے، کوئی ایک فیلڈ کھل جاتی ہے۔ تو حضور نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ۔ جنت میں جو انسان جائے گا صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جائے گا، اصل لا الہ الا اللہ اعمال اس کے دندانے ہیں، اصل جو کنجی ہے بیس وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جائے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، میں بندہ ہوں آپ میرے رب ہیں، اسی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ تو اعمال کی جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، یہی ایمان۔ اب یہ ایمان ایسی چیز ہے، اس کو بار بار تازہ کرتے رہنا، اور تازہ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا سچے پڑھنا۔ اس لیے جب بھی لوگ اللہ والوں کے پاس بیعت کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی بدلنے کے لیے جاتے ہیں، غفلت دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو سارے تربیت کرنے والے یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، یا شروع میں یا تھوڑے دن کے بعد لا الہ، اتنی کثرت کراتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ڈوب کے پڑھنا، اے اللہ آپ ہی میرے محبوب ہیں، آپ ہی میرے محبوب ہیں، پورے دھیان سے کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ معمول بنائیے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، ہلکی آواز سے، بیٹھ کے آرام سے، موقع موقع سے بھی پڑھنا، اہتمام سے بیٹھ کے بھی پڑھنا لا الہ۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جنت میں جانے کے لیے کنجی ہے، یہ ایسے ہی فرما رہے ہیں نماز کی کنجی طہارت ہے۔ لا الہ الا اللہ سے کیا ہوا، ہمارا قلب غیر کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو جھاڑو بولتے، جھاڑو دل کی جھاڑو، گھر صاف کرنے کی جھاڑو الگ رہتی ہے، ایسے ہی دل میں سے ہر کچرے کو نکال کے پھینکنا ہو تو لا الہ الا اللہ۔ اب اس سے اندر کی گندگی چلی گئی، اوپر کی گندگی جانا بھی ضروری ہے، طہارت، جسم میں بھی گندگی نہ ہو۔ یہ شیطان جو ہے نا، جہاں گندگی کی کوئی نہ کوئی قسم ہوتی ہے وہیں شیطان آ جاتا ہے۔ جسم میں بھی گندگی ہے، جس آدمی کا جسم گندا ہے اس پہ شیطان کی تاثیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جادو ٹونے کرنے والے کیا ہے، گندی چیزیں کھاتے ہیں، کیونکہ شیطان سے دوستی کرنا ہوتا ہے۔ گندے رہنے والے گندگی کھانے والوں سے شیطان سے دوستی ہو جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں کون رہتا ہے، شیطان رہتا ہے۔ تو جیسے بدن میں گندگی رہتی ہے ویسے فوراً شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ شیطان کو بھگانا ہے تو جسم پاک رکھنا، طہارت۔ تو حضور فرما رہے ہیں طہارت اختیار کرو، جہاں تک ہو سکے آدمی طہارت سے رہے، باوضو رہے۔ پہلے سے باوضو ہے تو آسانی سے نفل پڑھنا، کبھی بھی اٹھ کے پڑھے گا نفل، اور عبادت کی تاثیر طہارت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بہت اچھا دھیان سے وضو کریں، پورے وضو میں دھیان اللہ کی طرف رہے، ایک ایک عضو دھوتے ہوئے، یہ عضو کے گناہ میرے جھڑ رہے، اب میں پاک ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب جا کے کھڑے ہونے کے قابل ہو رہا ہوں، توجہ سے اگر وضو کریں گے اللہ کی طرف، تو انشاءاللہ نماز کی کیفیت ملے گی۔ تو میرا کسی کے اوپر نماز کے اسرار کھلنا ہیں، نماز کی لائن کھلنا ہے، نماز کی گہرائیاں کھلنا ہے تو پاکی کا خیال کرو. حضور فرما رہے پاکی جتنی اچھی رکھیں گے اتنا نماز کا راستہ کھلے گا. اور نیک بننا چاہ رہا ہے آدمی، کیریکٹر اپنا چینج کرنا چاہ رہا ہے، جنتیوں کا کیریکٹر بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کے واسطے کنجی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سچ بولنا نیک بننے کی کنجی ہے. ہر قسم کی برائیاں کہاں پنپتی ہیں؟ جہاں جھوٹ ہے وہاں پنپتی. کرتے جاؤ، نہیں کرا بول کے بہانے کرتے جاؤ. ہر غلطی پہ پردہ ڈال سکتا ہے آدمی جب جھوٹا ہو گیا، اور پھر برائیاں کرنے کے بارے میں بے دھڑک ہو جاتا ہے. اس کو معلوم ہے بہانے کیسا کرنا، غلطی کر کے بھی بائی پاس سے کیسا نکل جانا، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو جھوٹے کو. اس لیے جیسا گندے پانی میں مچھر پلتے نا، جھوٹے آدمی کے اندر برائیاں ویسی پلتی. تو اس لیے حضور نے فرمایا سچ بولو، سچ نیک بننا ہے تو بنیادی کنجی کیا ہے؟ سچ بولو، جھوٹ بالکل نہیں. اب ہماری پریشانی کیا ہے؟ کتنی کی جھوٹ کی قسموں کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے. اب اس پہ ایک مستقل بیان کی ضرورت ہے، جھوٹ کی کتنی قسمیں. بہت ساری چیزیں جھوٹ رہتی ہیں مگر ہم لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے. تو بہرحال سچ بولنا نیک بننے کی کنجی ہے. آج کل کیا ہے، خوبصورت نام رکھ دیے بہانہ. میں بیوی کے سامنے ایسا بہانہ کر دیا بولتا ہوں، جھوٹ بول کے کیا کرتا، بہانہ کر دیا. مول صاحب کے سامنے بہانہ کر دیا، فلاں کے سامنے میں ایسا یہ بہانہ کر کے نکل کے آ گیا. تو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نام اس کا رکھتا ہے بہانہ. تو ہمارا نام بدلنے سے حقیقت تھوڑی بدل گئی. اور تربیت کے جو ماہرین ہیں، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتاتے، اپنے چھوٹے بچوں کو نیک بنانا ہو تو ایک کام کیا ہے، ان کو ایسا سمجھا دینا کہ بیٹا تیری ہر غلطی میں برداشت کر سکتا ہوں اور جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا. بچوں کو جھوٹ سے بچانا، سچائی کا عادی بنانا، اس سے انشاءاللہ وہ خود بخود پھر نیک بنتے جائیں گے، بہت بڑی مدد ملے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی مدد اگر زندگی میں حاصل کرنا ہے تو اس کی کنجی ہے صبر. کبھی بھی اللہ کی مدد صبر والوں کو آتی ہے، بے صبروں کو نہیں آتی. شیطان ہم لوگوں کو کیا کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں بے صبری کرا دیتا، جلدی سے یہ ہو جانا یہ ہو جانا یہ ہو جانا، غلطیاں ہو جاتی ہے، اس میں معاملہ الٹا ہو جاتا. حضور نقطہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو صبر صبر صبر، جتنا زیادہ صبر کرو گے مصیبت پہ، اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھو گے، غلط کام نہیں کرو گے، جلد بازی نہیں کرو گے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین فرمایا گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جلدی کرنے والوں کے ساتھ شیطان ہے. العجلۃ من الشیطان، مصیبت آنے پہ جلدی ہائے ہائے کرنا، یہ اللہ کی مدد سے محروم کر دیتا ہے. صبر سیکھنا چاہیے. ایسے اللہ کی اگر نعمتیں ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، زندگی میں نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، ہر لائن کی نعمتیں، تو اس کا راستہ حضور نے فرمایا شکر ہے. اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں پہ خوب اللہ کی تعریف کرتے رہنا، الحمدللہ میرے اللہ اچھا رکھے ہو. آج کل ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آدمی کی زبان ہی نہیں کھلتی اللہ کی تعریف کرنے میں، شکر کرنے میں. اچھی خاصی آمدنی رہتی، 10 گھر کو پال سکتا. اس کو پوچھے کیسا چل رہا کاروبار، وہ تو چل رہا گزارے لائق چل رہا ہوتا، چل رہا گھر چل جا رہا ہوتا. اتنا کنجوس ہو گیا آدمی اللہ کی تعریف کرنے میں، تو جلد بازی تعریف کی کمی ہے اس وقت بہت. اللہ کی تعریف اتنی کرنا، کچھ بھی بات ہوئی کہ سامنے والا خوش ہو جانا، بھائی یہ آدمی بہت خوش ہے بھائی، اور اللہ بھی ہماری بات سن کے خوش ہو جانا، دل کھول کے بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کے اچھا چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہی کرم. شکر ادا کرنے سے نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو بہرحال احادیث میں اللہ کے نبی نے مختلف پہلوؤں سے امت کو اعمال کا شوق دلایا، اور اس کی موٹی موٹی کتابیں ہیں، فضائل اعمال کی موٹی موٹی کتابیں ہیں. تو ایک مومن کا کام کیا ہے، میرے اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں اس کا علم حاصل کرے، اور شوق سے نیکیوں میں لگا رہے. یہ ہے ایمانی زندگی کا تقاضا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اور پورے شوق سے دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اہتمام سے دعائیں کریں اس کی کہ یا اللہ ہم کو نیکیوں کی خوب سے خوب توفیق دے. نیکیوں کے بارے میں قناعت نہیں رہنا, تھوڑا کر کے بہت کر لیا, نہیں. جنت بہت مہنگی ہے, اس کے واسطے بہت نیکیاں چاہیے, اور اللہ بہت بڑے ہیں, ان کو منانے کے واسطے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. چند ایک کام کر لے کے اپنے کو تسلی نہیں دینا, اللہ راضی ہوتے, اللہ بہت بڑے ہیں, ان کے لیے بہت اعمال کی ضرورت ہے. تو یہ اعمال کا تذکرہ اس لیے کیا جا گیا ہے کہ آج سے میں بھی ارادہ کروں, آپ بھی ارادہ کریں, کم سے کم تلاوت کی تفصیل ہوئی ہے, ذرا تلاوت کے بعد کو بڑھانے کا ارادہ کر رہے کہ نہیں؟ آج تلاوت بڑھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وقت قریب ہو چکا ہے, اس لیے مختصر دعا کر کے بات ختم کر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, ہم اس محفل میں آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں, اللہ ہم نیک بننے کے لیے آئے ہیں, اللہ اس محفل کا نور عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, آپ کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے اس کو ہمیشہ تازہ رکھیے. اللہ آپ کو منانے کی دھن نصیب فرمائیے. جب اللہ غافل لوگ دنیا والے جب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں, پیسے اور سامان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں, اے اللہ ہم کو آپ کی رضا کے اعمال کے پیچھے بھاگنے والا بنائیے, آپ کے رضا والے اعمال کا شوقین بنائیے. اے اللہ خوب سے خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس محفل میں جتنے مرد ہیں اور اللہ سننے والوں میں جتنی عورتیں ہیں, اللہ ہم سب کو آپ کی رضا والے اعمال کا اللہ چاہنے والا بنائیے. اللہ اس کی خوب خوب توفیق عطا فرمائیے. اللہ سستی سے بچائیے, اللہ کاہلی سے بچائیے, اللہ غفلت سے بچائیے, اللہ جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے سے بچائیے. اللہ اور دنیا کی زندگی بھی ہماری آسان فرما دیجئے. اللہ ہماری گھریلو ضرورتیں بھی اللہ آرام سے پوری فرمائیے. اللہ قناعت کے ساتھ, آپ کے شکر کے ساتھ اللہ آپ کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائیے. اللہ ہر طرح کی پریشانی سے ہم کو بچائیے. اللہ ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیجیے. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, اور ہماری خواتین کو نیک بنا دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.